بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آج ہم سورہ نمل، چونکہ گزشتہ ہفتے ختم ہو گئی تھی تو اس کے بعد والی سورت سورۃ القصص شروع کر رہے ہیں. یہ سورت، اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعے کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا، کئی بار گزرا، اس کے ایک حصے کی تفصیل یہاں پر بیان کی گئی ہے. اس سورت کا شروع کا حصہ جو ہے، اس میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، جو فرعون کے ساتھ معاملات ہوئے تھے، پھر بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ امور پیش آئے تھے، ان کا ذکر ہے. اور سورت کے اخیر میں جا کر پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قارون کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کا تذکرہ ہے. بہت کچھ سبق ہیں ان واقعات میں، ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہے، اور یہ واقعات خود یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا واقعہ جو بار بار ذکر فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اب بھی یہ یاد دلانے کے لیے کہ ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے کسی کی طاقت چاہے کتنی ہی بڑی ہو، کتنی ہی بڑی طاقت ہو جس کو ہرانا انسان کے تصور سے باہر ہو، سمجھدار لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں اس طاقت کو تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، اور خاص طور پہ یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان واقعات میں یہی بتاتے ہیں کہ حق اللہ تعالیٰ جب اسے غلبہ دیتے ہیں اور اسے قوت دیتے ہیں تو سامنے چاہے جتنی ہی بڑی طاقت ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ سورت جو ہے، اس میں تاریخی لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو یہ سورت مکی سورتوں کے اخیری، مکہ مکرمہ کے دور کے بالکل اخیر میں، بلکہ ہجرت کے موقع پر نازل ہو رہی ہے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کی ابتدا ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل چکے تھے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کا وطن جہاں آپ پیدا ہوئے وہ یاد آ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ یاد آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے کا جو افسوس تھا وہ بہت تھا. ایک تو خود وطن ہے جہاں پر انسان پیدا ہوا، ہمیشہ رہا، اپنی قوم کے افراد، خاندان کے لوگ ہیں، کعبہ ہے، مختلف وجوہات ہیں. جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سوال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یاد آتا ہے، ضرور یاد آتا ہے. اس پر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ سورت، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر یہ سورت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. یہ تو خیر وہ دور تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ بتایا گیا کہ دیکھے، چاہے آپ کی حالت کتنی ہی کمزور ہے، کتنی ہی کمزور ہے، اور دوسروں کی طاقت کتنی ہی بڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اگر فرعون کا دیکھیں تو وہ تو اور بڑی طاقت تھی. وہاں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوت دی اور فرعون جیسی بڑی طاقت کو ہرا دیا، تو آپ کے لیے بھی یہ وقت آنے والا ہے. آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کے لیے بھی ایک وقت آئے گا۔ شروع میں پورے واقعات بیان کیے، پھر قارون کا واقعہ بتا رہا ہے کہ اچھا آگے جا کر کچھ وہ حالات بھی آتے ہیں کہ باہر کے دشمنوں سے انسان جب ذرا چھٹکارا حاصل کرتا ہے تو اندر کے دشمن نکل آتے ہیں۔ عجیب عجیب باتیں اس صورت میں ہمیں بتائی گئیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہی بات پیش آئی کہ شروع میں باہر کے دشمن تھے، پھر اندرونی دشمن آ گئے منافقین۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد یہ منافقوں کا بڑا عجیب سلسلہ شروع ہوا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قارون، فرعون سے ان لوگوں سے نجات مل گئی، اب قارون بیچ میں آ گیا۔ بہرحال آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر فرما دیتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ پیش آیا۔ اور پھر سورت کے بالکل اخیر میں اللہ تعالیٰ نے گویا ایک طرح سے وعدہ فرمایا ہے اور تسلی دی ہے کہ آپ دوبارہ مکہ مکرمہ لوٹیں گے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ وہاں جب سورت کے اخیر میں پہنچیں گے، وہاں انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھ لیں گے۔ یہ اس سورت کے مضامین کا گویا خلاصہ ہے، اور ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ دیکھو، ظاہری چیزوں پر، ظاہری اسباب پر بہت زیادہ اعتماد کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ ہمیں بہت سے حالات نے یہ باتیں سکھا دیں، پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں کو چھوٹی سی جماعت نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، ہرا دیا۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے۔ پھر یہ بیماری جو 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جس کو جو بھی اس کی حقیقت تھی، جو بھی تھا، لیکن اس نے پوری دنیا کے حالات بدل دیے۔ ایک نظر نہ آنے والی طاقت، ایک نظر نہ آنے والی طاقت نے کتنے لوگوں کے بڑے بڑے عزائم مٹی میں ملا دیے۔ بڑے بڑے بزنس تھے، بینکرپٹ ہو گئے۔ تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو، تم نے اسباب پر بہت زیادہ اعتماد کر لیا ہے۔ اسباب، ان میں قوت ڈالنا، تاثیر ڈالنا اللہ کی طرف سے ہے۔ ظاہری طاقت، اس میں نفع اور اس کے نتائج ظاہر کرنا اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، جب اللہ چاہیں اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اب ہم آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آگے جو آیات بیان کی جا رہی ہیں، یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو بالکل واضح اور اس کی باتیں بالکل صاف صاف ہیں، کوئی شبہ والی باتیں، کوئی مبہم باتیں اس میں نہیں کی جاتی۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ صاف صاف بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اب چونکہ واقعات ہی ہیں تو اس لیے آیات میں احکام وغیرہ کی تفصیلات نہیں ہیں، ہم صرف آیات کو سمجھتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک طریقے پر، یعنی بالکل سچائی، صداقت کے ساتھ اور بالکل صحیح جو حق بات ہے وہ بتائیں گے۔ اس کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے تو وہ غلط ہوگا۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اس میں دو معنی لیے جا سکتے ہیں، ایمان والے یعنی جو ایمان میں داخل ہو چکے ہیں یا جو ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان واقعات سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جو قرآن کو صحیح نہیں مانتے ان کے لیے تو ہے ہی نہیں فائدہ، اس لیے کہ ظاہر ہے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، وہ تو اس واقعے کی تصدیق ہی نہیں کریں گے۔ تو اس واقعے سے فائدہ، ان قرآنی آیات سے فائدہ ایک تو ایمان والوں کو ہونا چاہیے اور دوسرا ان لوگوں کو جو ایمان کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے یا ایمان کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے ہم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو سوچتے ہیں
کہ کیا بات ہے کہ اہل حق اتنے مغلوب ہو رہے ہیں، کیا بات ہے کہ باطل طاقتوں میں اتنی زیادہ قوت نظر آتی ہے کہ اہل حق دبے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی جو ایمان کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر طاقت نہ ہونا یہ غلط ہونے کی علامت ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، عجیب سوچ ہوتی ہے لوگوں کی، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اگر حق ہے تو اس کو غلبہ کیوں نہیں مل رہا، اگر فلانا مذہب اگر حق ہے تو اچھا اس کو غلبہ کیوں نہیں ہے، اس کو قوت کیوں حاصل نہیں ہے؟ تو کیا موسیٰ علیہ السلام کا مذہب حق نہیں تھا؟ کیا وہ صحیح پیغمبر نہیں تھے؟ پھر ایک طویل عرصے تک ان کو فرعون کی ماتحتی میں کیوں رہنا پڑا؟ فرعون سے مقابلے کی کیوں نوبت آئی؟ کیوں بس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر اس کی طاقت کو ختم نہیں کر دیا؟ ایک عرصہ گزرا، ایک زمانہ گزرا، اور پھر وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا تھا۔ تو ایمان والے اس طرح کے واقعات سے یا جو ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس قسم کے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک وقت ہے، ظالموں کو ختم کرنے کا ایک وقت ہے، یعنی کہ ظالم نے ظلم کیا اور فوراً تباہ ہو جائے گا۔ فرعون کو کتنی مہلت ملی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ بلا شبہ فرعون نے زمین میں بڑائی کی، اعلیٰ فی الارض کے ایک ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ زمین میں بڑا اور متکبر بن کر رہا، ایک معنی۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون کو زمین پر بڑی حکومت حاصل ہوئی، غلبہ حاصل ہوا، اور اس غلبے میں اب اس کے معنی وہی، یا تو اس کو حکومت اور اقتدار کی قوت حاصل ہوئی یہ معنی، یا اس متکبر ہو کر رہا، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، دونوں مفہوم ہیں۔ اور اس حالت میں اس نے کیا کیا، وجعل اہلہا شیعان، چونکہ اس کو حکومت بھی حاصل تھی، کبر بھی تھا، دونوں ہی باتیں ترجمے دو ہیں لیکن دونوں ہی باتیں صحیح بیٹھ رہی ہیں کہ بڑی بڑائی کے ساتھ وہ رہتا تھا، میں تمہارا رب ہوں، اور اس کو طاقت بھی بڑی حاصل تھی۔ اس حالت میں اس نے یہ کیا کہ وجعل اہلہا شیعان، وہاں کے رہنے والوں کو اس نے تقسیم کر دیا الگ الگ جماعتوں میں۔ کیسے؟ میری قوم کے لوگ، ان کو سہولتیں ملیں گی، ان کو یہ چیز ملے گی، ان کو یہ چیز ملے گی۔ دوسری قوم کے لوگ، بنی اسرائیل، نہیں نہیں ان کو کوئی سہولتیں نہیں، یہ غلام بن کر رہیں گے، یہ ہمارے خادم ہوں گے، جو بھی ان سے کام کروانا چاہے کروا سکتا ہے، کھلی اجازت ہے، ان کو اپنے ماتحت ہو کر رکھو، ان کو زیادہ آگے نہ بڑھنے دو، تعلیم میں وہ پیچھے رہیں گے، ہر چیز میں پیچھے رہیں گے۔ دنیا میں بہت سے علاقوں میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور مختلف طریقوں سے یہ چیزیں نظر آتی رہتی ہیں، اور آگے دجالی فتنے میں تو یہ چیز اور زیادہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ دجال کا جب ظہور ہوگا تو پھر یہی ہوگا کہ اچھا دیکھو اہل حق کو بہت زیادہ دبایا جائے گا، دنیوی لحاظ سے بھی بیچارے بالکل غربت اور تنگی میں اور پریشانی میں ہوں گے، اسی کے آگے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، اور جو دجال کی بات مان لیں گے وہ ظاہری طور پر بڑے انعام میں، وسعت میں ہوں گے۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، تو فرعون نے بھی یہی کیا تھا کہ وہاں کے رہنے والوں کو، مصر کے رہنے والوں کو، فِي الْأَرْضِ مراد ارض مصر ہے، تو فرعون نے مصر پر بڑی حکومت حاصل کی اور وہاں بڑائی کی، اور وہاں کے رہنے والوں کو الگ الگ گروہ میں تقسیم کیا۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان کی ایک جماعت کو اس نے کمزور قرار دیا یا کمزور کرنے کی کوشش کی۔ بنی اسرائیل میں طاقت تو تھی لیکن ان کو اس طرح رکھا کہ اچھا بس یہ تو اب دب کر رہیں گے، یہ ماتحت ہو کر رہیں گے، ان کی کوئی آواز نہیں سنی جائے گی، بلکہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ بولے بھی کہ ہمارا حق ہے، کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے، بول ہی نہیں سکیں گے ہم پر ظلم کیا گیا۔ استضعف طائفۃ منہم، بنی اسرائیل کو بالکل کمزور قرار دیا۔ یذبح ابناءہم، پھر ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کیا جانے لگا، وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، وہ یستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا کہ یہ بڑی ہوں گی، ان سے کوئی خطرہ تو ہے نہیں کہ یہ جنگ کریں گی ہمارے خلاف، فوج بنائیں گی، ان کو رہنے دو، اس لیے کہ ہمارے کام وغیرہ کرنے کے لحاظ سے یہ عورتیں کام آئے گی، لڑکے اگر زیادہ ہو گئے تو آگے جا کر کہیں ان کی فوج نہ بن جائے تو لڑکوں کو قتل کرو۔ واقعہ تو سب کے ذہن میں ہوگا کہ فرعون نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر پوچھی اس نے، اس زمانے کے جو نجومی وغیرہ سمجھے جاتے تھے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو نجومیوں نے اس کو بتایا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور آپ کی حکومت کے ختم کرنے کا وہ سبب بنے گا، آپ کے زوال حکومت زائل کرنے کا وہ سبب بنے گا۔ فرعون نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو اچھا پھر تو ان کی طاقت کو ہمیں اور کمزور کرنا چاہیے، پہلے ہی وہ غلام ہیں، پہلے ہی وہ غلام بن کر رہ رہے ہیں، ان کی طاقت کو اور کمزور کرنے کی ضرورت ہے، کیا کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں۔ لوگوں نے کہا لڑکوں کو قتل کریں گے تو آگے جا کر ہمارے کام کون کرے گا، آگے جا کر ہمارے کام کرنے والے کوئی رہیں گے نہیں، اس لیے کہ محنت کے کام تو یہی لوگ کرتے ہیں، مزدوری یہ لوگ کرتے ہیں، تعمیری کا کام یہ کرتے ہیں، یہ لوگ تو راحت پسند لوگ تھے، عیش و آرام میں رہنے والے لوگ تھے جو قبطی تھے اور جو فرعون کے قبیلے کے لوگ تھے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ اچھا ٹھیک ہے ایک سال ہم بچوں کو قتل کریں گے، تمام لڑکوں کو، پھر ایک سال رہنے دیں گے تاکہ لڑکے ہوں گے تو صحیح لیکن چلو تعداد میں اتنے کم ہوں گے کہ اچھا ان کی طاقت ہی کچھ نہیں ہوگی، جب طاقت زیادہ نہیں ہوگی تو ہمارا کیا مقابلہ کریں گے اور کیا کریں گے ہمارے لیے، یعنی ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی طاقت ہی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ کبھی جنگ کر سکیں یا ہمیں ہرا سکیں۔ اس کو کہتے ہیں ومکروا ومکر اللہ، وہ ایک تدبیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے دوسری تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کرتا تھا، ایک سال ذبح اور ایک سال چھوڑ دیتا تھا تاکہ بالکل بھی ختم نہ ہو، عورتیں اور بچیاں جو پیدا ہوتی تھیں، ان کو رہنے دیتا تھا، یہ بڑی ہو کر یہ تو خدمت کریں گی ہمارے کام آئیں گی۔ انہ کان من المفسدین، اتنا بڑا جرم کہ ماں کی گود سے بچے کو چھین کر اس کو قتل کر دینا اور یہ حکم عام جاری کر دینا اور اس پر جو اس کے ماتحت کام کرنے والے تھے وہ بھی اس کے لیے تیار اور اس پر عمل کرتے تھے، انہ کان من المفسدین، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑا فساد پھیلانے والا شخص تھا، دل ہی نہیں تھا، ماں کی گود سے اس کے بچے کو چھین لیا جائے ماں پر کیا گزرتی ہے، انہ کان من المفسدین۔ ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، یہ تو فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرے، زیادتی کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے یہ چاہا کہ ہم احسان کریں، علی الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں پر جنہیں وہاں پر مصر کی زمین میں کمزور قرار دیا گیا، جنہیں کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، ونجعلہم ائمتاً، اور ہم نے یہ چاہا کہ ان کو ہم امام اور پیشوا بنائیں، وہاں کا سردار اور بڑا بنائیں، ونجعلہم الوارثین، اور ان لوگوں کو جو بنی اسرائیل تھے جن کو کمزور بنایا گیا تھا اور کمزور کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے یہ چاہا کہ انہی کو ہم اس جگہ کا وارث بنا دیں، وہاں کی حکومت، وہاں کے مال، وہاں کی دولت، ان سب چیزوں کا وارث ان بنی اسرائیل کو بنا دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرعون کی فوج اگر چاہے ظاہری اسباب کے لحاظ سے تمام بنی اسرائیل کو تھوڑی دیر میں ختم کر دیتی، ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کمزوروں کو طاقت مل جائے، یہ ان پر غالب آ جائیں اور وہ ختم ہو جائیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک لمحے میں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کلمہ کن سے تمام چیزیں وجود میں آ گئیں اور آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑا. اچھا ٹھیک ہے, ایسا ہوا, پھر ایسا ہوا, موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, ایک طویل زمانہ گزرا, جوانی کا دور گزرا, بچپن گزرا, جوانی گزری, مدین تشریف لے گئے, وہاں ایک عرصہ گزارا, اس کے بعد پھر نبوت ملی, نبوت کے بعد پھر فرعون کے پاس پہنچے, اس کو دعوت دی, مقابلے ہوئے, ساحروں کے ساتھ مقابلہ ہوا, ایک زمانہ گزرا, ایک زمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا. وہی میں بتا رہا تھا, دیر لگ جائے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مصلحت ہوتی ہے, دیر لگ جائے وہ تو ہو سکتا ہے لیکن ظالم تباہ ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مظلوم کی طرف سے انتقام لیتے ہیں, مظلوم کو اس کا انعام دیتے ہیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے یہ ارادہ کر لیا, اللہ کا ارادہ کا مطلب ہو گیا, وقت کب ہے وہ نہیں معلوم ہمیں, لیکن ارادہ تعالیٰ کا ارادہ ہو گیا تو کام ہو گیا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور ہم نے یہ چاہا کہ ان بنی اسرائیل کو جو کمزور قرار دیے جا رہے تھے, ہم ان کو زمین میں مضبوطی سے مضبوط حکومت دے دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, اور ہم دکھا دیں فرعون کو, حامان کو, اور ان دونوں کے لشکر کو ان بنی اسرائیل کی جانب سے وہ بات جس سے وہ ڈرتے تھے. ڈرتے تھے کس بات سے؟ کہ یہ لوگ ہماری حکومت لے لیں گے. حالانکہ ظاہراً کوئی ڈر کی بات نہیں تھی, خواب کی بنا پر کہ ہماری حکومت لے لیں گے, تو اس لیے ان کے بچوں کو زندہ نہیں رکھنا ہے, اگر ان کے بچے زندہ رہے تو کہیں ان میں سے کوئی آ کر ہماری حکومت لے لے گا, تو اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا کوئی فرد آ کر ہماری حکومت لے لے. اس ڈر سے انہوں نے بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا, ان کی قوت کو اور توڑنا شروع کیا, ان کو اور زیادہ ماتحتی میں, غلامی میں, اور مال سے اور اپنے خود کی ملکیت بنانے سے, ان سب چیزوں سے دور رکھا تھا ان کو. یہ بس کچھ نہیں, اچھا ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں ہوگا, کبھی تم لوگوں کو اگر خوشی کا موقع ہے زیور استعمال کرنے, ہم لوگوں سے استعمال کرنے کے لیے لے لو, واپس کر دینا. ظاہری اسباب میں بنی اسرائیل کے پاس کچھ نہیں تھا. اب کیسے ہوا یہ؟ اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کو شروع سے بیان فرماتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ اب اس واقعے کو جس کا پیچھے مختصر تذکرہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا, اب کیسے وہ پورا ہوا, اس کو ذرا پیچھے سے سنو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں پیدا ہوئے, جس سال پیدا ہوئے, اس سال لڑکوں کا قتل ہو رہا تھا, لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوتے جس سال لڑکوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا, اس لیے کہ ایک سال قتل ہوتے تھے ایک سال نہیں, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, نہیں اسی سال پیدا ہونا ہے جس سال لڑکے ذبح ہو رہے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ام موسیٰ, ان کا نام قرآن میں کہیں نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ملتا, اسرائیلی روایات میں ملتا ہے. اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے الہام کے طور پر یہ بات بتا دی کہ آپ ان کو دودھ پلائیں, یعنی جب تک بچہ پیدا ہوا ہے گھری کے اندر ہے, باہر کس کو کب پتہ چلے گا, جب تک خطرہ نہیں ہے, جب تک اندیشہ نہیں, آپ دودھ پلاتی رہیں. جب ایسا لگے کہ اچھا اب ذرا خطرہ ہے, بچہ آواز نکالنے لگ گیا, اب رو لیتا ہے کبھی کبھی, پڑوسیوں کو پتہ چل جائے گا, گھر بہت زیادہ اس طرح تو تھے نہیں کہ اندر اندر کسی باہر والوں کو پتہ ہی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے, گھر ذرا کھلے بھی ہوتے تھے, پڑوس میں آواز بھی چلی جاتی تھی, اور کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کسی گھر میں بچہ ہوتا ہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, یہاں پر آگے چلنے سے پہلے ایک بات بہت اختصار کے ساتھ ایک بات کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوحینا, ہم نے ان کی جانب وحی بھیجی. لفظی ترجمہ کے لحاظ سے بتا رہا ہوں, ورنہ وحی تو ہے, وحی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے, جو اصطلاحی معنی میں جو وحی کہلاتی ہے وہ اصطلاحی معنی والی وحی, وہ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے, لیکن یہ لفظ وحی قرآن کریم میں غیر انبیاء کے لیے جیسے عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوا, بلکہ شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال ہوا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, بس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وحی کے معنی ہے نبوت. عربی زبان میں وحی کسی کے دل میں کوئی بات پہنچا دی, وحی ہو گئی. شہد کی مکھی کے دل میں بات پہنچا دی کہ تمہیں یہ کرنا ہے, اوحی ربک الی النحل. یوسف علیہ السلام والسلام ابھی بچپن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون. بچے تھے ابھی, ان کو کنویں میں ڈالا گیا, ان کے دل میں یہ بات ڈال دی, ابھی وحی کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا. بہرحال تو وحی کا لفظ جو ہے وہ اس سے بسا وقات ہم لوگ چونکہ اس کے عام اصطلاحی معنی پڑے ہوتے ہیں تو اصطلاحی معنی کے لحاظ سے سمجھتے ہیں, جہاں وحی آ گئی اس کے مطلب ہے کہ نبوت ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہاں پر بھی یہی ہے. ہاں دوسرا مسئلہ اپنی جگہ کہ کیا عورتوں میں نبوت جاری ہوئی یا نہیں, عورتوں میں کسی کو نبوت ملی یا نہیں ملی, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. ظاہر ہے عقیدے کی کوئی بات ہے نہیں, ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر. اب ان میں مرد ہوں عورتیں جو بھی ہوں تمام پر ایمان لے آئے, اس کی تفصیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, نہ دنیا میں ایمان کے درست ہونے کے لیے, نہ قبر میں, نہ آخرت میں جواب دینے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی کہ نبی عورت نبی تھی یا نہیں تھی. تو کسی عقیدے کی بات نہیں, علمی مسئلہ ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں میں نبوت جاری ہوئی, حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت ملی تھی, ان کا ذکر قرآن کریم میں کتنی عظمت اور احترام سے کیا گیا, تو ان کو بھی نبوت ملی تھی. ام موسیٰ کے بارے میں آ گیا اوحینا الی ام موسیٰ, ان کو بھی نبوت ملی تھی. سب سے پہلی ہم سب کی ماں حضرت حوا, ان کو بھی نبوت ملی تھی. تو بعض علماء کی رائے ہے کہ ان سب کو نبوت ملی تھی, بعض فرماتے ہیں کہ نہیں نبوت ان کو نہیں ملی. دونوں طرف بڑے بڑے محققین علماء ہیں, اور بہت سے کی رائے یہ ہے کہ اس بارے میں ہم کوئی فیصلہ ہی نہ کریں, ہمیں کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ اس کا ہمیں دنیا میں ایمان سے اس کا کوئی تعلق, نہ آخرت میں اس بارے میں ہم سے سوال ہوگا. ایک علمی مسئلہ ہے, توقف اختیار کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, اگر یعنی اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں. اور واقعی یہ بات ہی صحیح ہے. واوحینا الی ام موسیٰ, بہرحال یہاں تو بس اتنا ہے کہ اوحینا کے لفظ سے کوئی نہ سمجھے کہ وحی سے مراد نبوت والی وحی ہے. الہام دل میں بات ڈالنا یہ بھی وحی ہے. واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ, جیسے میں نے بتایا کہ پیچھے پورے واقعے کا گویا ایک نچوڑ بیان کیا تھا, اب اس کو شروع سے تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کو آپ دودھ پلاتی رہیں. اب خواب کے ذریعے سے تھا یا کوئی اور طریقہ تھا, واللہ اعلم. فإذا خفت علیہ, جب تمہیں اندیشہ ہو اس کے بارے میں, فألقیہ فی الیم, تو اس کو دریا میں ڈال دینا, نہر نیل میں, دریا میں ڈال دینا, یعنی صندوق میں ڈال کر. ولا تخافی ولا تحزنی, خوف نہ کرنا. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ بچہ ہے پانی میں ڈوب جائے گا, بھوکا مر جائے گا. لا تخافی, اور ویسے ہی اگر خوف نہ بھی ہو تو جدائی کا غم تو ہوتا ہی. ولا تحزنی, غم بھی نہ کیجیے. انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایک اطمینان تھا, وعدہ تھا, الہام کے ذریعے سے یا خواب کے ذریعے سے ایک وعدہ تھا کہ دیکھو دوبارہ اس بچے کو آپ کے پاس لوٹائیں گے اور اس کو آگے جا کر ہم پیغمبروں میں بنائیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ انہیں دودھ پلاتی رہی. اندیشہ جب ہونے لگا کہ اب بات پھیل جائے گی تو ایک صندوق تیار کیا. صندوق اس طرح تیار کیا کہ پانی اندر نہ پہنچے, اور اس کو گویا کہ ایک طرح سے کسی طریقے سے اس طرح کر دیا کہ پانی اندر نہ جائے, اور اندر سے پھر بستر رکھ کر ان کو, موسیٰ علیہ السلام کو اندر سلا دیا اور نہر نیل میں ڈال دیا. ان کو پتہ نہیں آگے ہوگا کیا, کہاں جائے گا یہ بچہ, کون کھلائے گا پلائے گا. پانی میں ڈال تو دیا, لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہے دل میں ایک اطمینان دیا گیا تھا اور اسی کے مطابق وہ عمل کر رہی تھی, چاہے خواب تھا یا الہام تھا, لیکن پھر بھی ماں تو ماں ہے, ظاہر اسباب بھی تو انسان اختیار کرتا ہے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. ماں نے ڈال تو دیا, کس بے قراری کے ساتھ ڈالا ہوگا, کس غم کے ساتھ ڈالا ہوگا. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ خوف نہ کرنا, غم نہ کرنا, جان بچے گی اور جدائی کا غم ہے تو جدائی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کے پاس دوبارہ آ جائے گا. فالتقطہ آل فرعون، بہرحال صندوق آگے چلتا رہا، اور بعض روایتوں سے، تاریخی باتیں ہیں، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہر نیل کے کچھ شاخیں فرعون کے محل کے پاس سے گزرتی تھیں، اس کے محل کے نیچے سے گزرتی تھیں، تو وہاں پر صندوق پہنچ گیا. یا پھر کچھ لوگ تفریح کے لیے نکلے ہوئے تھے، آسیہ امرأۃ فرعون اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ہوں، جو تفریح کے لیے نکلے ہوئے تھے، دیکھا صندوق ہے کیا، اس کو اٹھاؤ، دیکھو ہے کیا اس میں. فالتقطہ آل فرعون، فرعون کے متعلقین نے اسے اٹھا لیا. نتیجہ اس کے یہ ہونے والا تھا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اٹھایا اور اپنے پاس رکھا، جس بچے کی وجہ سے ہزاروں بچوں کو قتل کیا جا رہا، اس بچوں کو اپنے پاس اپنے پرورش میں رکھ رہے ہیں. اللہ کا نظام ہے. کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ وَمُوسَى الَّذِي اِذِ الْمَرْءُ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيدًا تَحَيَّرَتْ عُقُولُ مُرَبِّهِ وَخَابَ الْمُؤَمِّلُ. جب کوئی شخص نیک بخت پیدا نہیں ہوتا تو حیران رہ جاتی ہیں پرورش کرنے والوں کی عقلیں، اور امید رکھنے والے ناکام ہو جاتے ہیں. فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ. وہ موسیٰ جس کی پرورش کرنے والے جبریل تھے، وہ تو کافر بنا، جس کو کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں تاریخی لحاظ سے کہ وہ سامری تھا، جس کی پرورش بچپن میں جبریل علیہ السلام نے کی تھی، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی، وہ پیغمبر بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کون سعید ہے کون شقی ہے. ظاہری اسباب میں انسان کوشش کر لے جو کر سکتا ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکی ہے، لیکن ہم اسباب کے مکلف ہیں. تقدیر کے حوالے کر کے معاملے چھوڑ نہ دیے جائیں، اسباب کے مطابق ہم کوشش کرتے رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. فالتقطہ آل فرعون، آل فرعون نے، فرعون کے متعلقین نے اسے اٹھا لیا، صندوق اٹھایا، دیکھا اندر بچہ ہے، اچھا بہت پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام یہ ہوا کہ القیت علیک محبت منی، اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی. جو دیکھتا تھا محبت پیدا ہو جاتی تھی کہ اچھا اتنا پیارا بچہ ہے، دل میں ایک ہمدردی پیدا ہو جاتی تھی. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر یہ غلطی پر تھے. ویسے بھی غلط کام کر رہے تھے وہ تو تھے، لیکن یہ بھی انہوں نے غلط کیا کہ اپنے دشمن کو اپنے یہاں پرورش کرنے کے لیے رکھ لیا، اپنے دشمن کو اپنے ہی بغل میں رکھا، غلطی کی انہوں نے، حالانکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، امرأة فرعون نے، فرعون کی بیوی آسیہ، آسیہ امرأة فرعون نے کہا کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے پاس، ہم اس کو بچہ بنا کر رکھ لیتے ہیں اور ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، ہمیں راحت پہنچائے گا، اس کو دیکھ کر ہمیں تسلی ہوگی، ہم اس کو رکھ لیتے ہیں. لا تقتلوا، اس بچے کو قتل نہ کرو. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، بعید نہیں ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے، یا آگے جا کر ہمارے کام آئے کسی چیز میں، یا ہم اس کو بچہ ہی بنا لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. وهم لا يشعرون، اور ان لوگوں کو انجام کی خبر نہ تھی کہ ہونے والا کیا ہے. فرعون کے سامنے جب یہ بات کی تو روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میرے لیے تو نہیں. حدیث بالکل صحیح روایت تو نہیں ہے، لیکن کئی روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرعون کہہ دیتا کہ ہاں چلو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ہدایت دے دیتے، لیکن اس نے یہ کہا کہ نہیں نہیں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو آسیہ امرأۃ فرعون کو ہدایت ملی، فرعون کو نہیں ملی. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کا کیا حال، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرماتے ہیں، کیا حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، حالانکہ ظاہر ہے ماں کی بے چینی تو ہوتی ہے، اتنی بے چینی اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان فرماتے ہیں، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ الصلات والسلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، ہر طرح کی سوچ، اپنے کھانے پینے وغیرہ ہر سوچ سے انسان کے جب خالی ہو کر ایک ہی فکر میں لگ جاتا ہے، کیا ہوگا بچہ، کہاں ہوگا، اچھا بچے کا یہ پتہ نہیں پانی میں ڈوب رہا ہوگا یا پتہ نہیں اس کے کھانے کا کیا ہوگا، جو ایک ہی سوچ میں انسان اتنا زیادہ گھوم جاتا ہے اپنے کھانے پینے آرام ہر چیز کو بھول کر، فارغہ بے قرار، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، اتنی بے قراری تھی، بے چینی تھی، جب انسان کو اس طرح کی بے چینی ہوتی ہے تو کسی کے سامنے دل چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے کھل کر بتا دیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اور اس طرح میں نے کیا ہے، بچے کو پانی میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ راز رکھنے کی بات تھی، ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا، ان کے معنی میں تاکید کے لیے، ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اپنی اس بات کو، راز کو ظاہر کر دیتی، لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے صبر دیا اور اس عورت نے صبر کیا اور اپنی بات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی، ورنہ قریب تھا کہ اچھا وہ کھل کر لوگوں کے سامنے یہ راز فاش کر دیتی، یہ کیوں ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے رہیں، پہلے بھی تھیں اور رہیں آئندہ بھی اس کے لیے، لیکن بہرحال اب ماں کو بے قراری تو تھی لیکن کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، باہر کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کیا، خود گھر میں بیٹھی اپنی بیٹی سے کہا، ان کی بیٹی کا نام بیان کیا جاتا ہے کہ مریم تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھیں ان سے کہا کہ جاؤ دیکھو یہ صندوق کہاں گیا، کچھ معلوم تو دیکھ کر کے معلومات تو لو کہ صندوق کہاں پہنچا، اس کے پیچھے پیچھے ذرا جاؤ دیکھو اس کے کیا حالات ہیں، بچے کا کیا ہوا، کہاں پہنچا ہے، وقالت لأخته قصیه، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، اپنی بیٹی سے، بہن سے کہا اس کے ذرا پیچھے پیچھے جا کر دیکھو، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا دور سے، فرعون کے متعلقین کو خبر نہ تھی کہ یہ دیکھ رہی ہیں یا خبر نہ تھی کہ ان کی بہن، بہت زیادہ آج کل کی طرح اتنی زیادہ سیکیورٹی وغیرہ تو ہوگی نہیں، ان کا ہو سکتا ہے محل میں کسی کام کے سلسلے میں آنے جانے کا سلسلہ بھی ہو تو اندر جا کر دیکھ بھی لیتی ہوں گی، لیکن بہرحال بچے کو تو دور سے دیکھا انہوں نے کہ بچہ وہاں محفوظ ہے، صحیح سالم ہے، دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں عورتیں لیکن کوئی اسی کا دودھ قبول نہیں کر رہے، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو اس سے پہلے ہی روک دیا تھا، ہم ترجمہ کر سکتے ہیں حرام کر دیا تھا، روک دیا تھا، رکاوٹ ڈال دی تھی، ہر عورت چاہتی تھی کہ اچھا فرعون کو نے اپنا کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہ رہا ہے، اچھا میں دودھ پلاؤں گی، مجھے یہ منصب مل جائے، مجھے یہ اعزاز مل جائے، میں دودھ پلاؤں گی، موسیٰ علیہ السلام قبول ہی نہیں کرتے تھے، دودھ پینا ہی نہیں چاہتے تھے، حالانکہ یہ وہ عورتیں تھیں جن کا کام تھا رضاعت، تو اس زمانے میں اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو ملتا ہے کہ اور دودھ پلانے والیاں عام آیا کرتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں اپنے ساتھ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ قبول ہی نہیں فرماتے تھے، ایک نے کوشش کی، دوسری نے کی، سلسلہ چلتا رہا، اچھا کسی اور کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو میں بھی ایک رائے، میری بھی ایک رائے ہے، ذرا میری بھی سن لو، کہنے لگی کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھرانہ جو اس کی کفالت بھی کریں گے، اس کا خیال بھی رکھیں گے اور وہ اس کے خیرخواہ بھی ہوں گے، اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، صاف ستھرے رہنے والے ہیں، میرا خیال ہے کہ بچہ ان کے دودھ کو قبول بھی کرے گا اور بچے کا خیال بھی رکھیں گے، وہ ہیں بڑے اچھے لوگ، کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے ابھی تو ضرورت ہے، جس کو بھی لے آؤ، کوئی بھی مل جائے، اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو بلایا گیا، وہ آئیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لیا، دودھ پلانا شروع کیا اور فوراً وہ دودھ پینے لگ گئے، سب نے دیکھا اچھا یہ کیا عجیب بات ہے، اتنی ساری دودھ پلانے والیاں ہیں، ان کا دودھ تو پیا نہیں، آپ کا دودھ پی لیا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں صفائی کی عادت ہے، میں صاف ستھرے رہتی ہوں، بچے مجھے میرے پاس رہنا پسند کرتے ہیں. اچھا چلو ایسی ہی بات ہوگی، ان کو کیا پتا کہ یہ اس کی ماں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس پھر لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، روزانہ بچے کو دیکھتی رہیں گی، بچہ ان کی پرورش میں رہے گا، ان کی گود میں رہے گا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اب پہلے تو خطرے کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اب بغیر خطرے کے رکھا ہوا اپنے پاس، اب تو فرعون کے حکم سے رکھا ہوا ہے. وَلَا تَحْزَن، اور پھر مزید یہ کہ فرعون نے کہا اچھا ہماری طرف سے یہ دودھ پلائے گی، روزانہ کی اس کی اجرت دیا کرو، اجرت بھی اوپر سے مل رہی ہے، دودھ بھی پلا رہی ہیں، بچے کے حفاظت کا انتظام بھی ہو گیا، اوپر سے اجرت بھی مل رہی ہے. کبھی کبھی لے جا کر آسیہ امرات فرعون کو دکھا دیتی تھیں کہ اچھا یہ ہے جس کو آپ کی طرف سے جو میں پال رہی ہوں بچہ، یہ ہے، ان کو دکھا دیا، رہتا ہے موسیٰ علیہ السلام رہ رہے تھے اپنی والدہ کے پاس. کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، غمگین نہ ہوں. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ وہ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. یقین تو پہلے بھی تھا، لیکن دیکھ کر جو یقین آتا ہے اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. دیکھ کر پہلے بھی یقین تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھ لیا کہ کیسے اللہ نے اس بچے کو پانی میں وہاں تک پہنچایا. بچہ اگر کسی اور کا دودھ پی لیتا تو بچہ میرے پاس نہ آتا، کسی کا دودھ نہیں پیا، مجھے انہوں نے قبول کیا اور مجھے وہاں بلایا، بچہ میرے پاس آ گیا. کیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا؟ جب انسان دیکھ لیتا ہے تو وہ یقین بڑھ جاتا ہے. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ اس بات کا یقین رکھ لیں آئندہ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں اور اس بات کا یقین نہیں رکھتے. یہ بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچ ماننا اور دل سے ماننا، اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل سے قبول کرنا، یہ ایک بڑی ضرورت ہے ہماری، جس کو کہتے ہیں ایمان کا مضبوط ہونا، ایمان اور یقین کا پختہ ہونا، اس کی ضرورت ہے. ہم ظاہری طور پر تو کر لیتے ہیں جو بھی کر لیتے ہیں، لیکن دل میں جو پختگی ہونی چاہیے اس کی مزید ضرورت ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ظاہری طور پر ایمان قبول کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ دل میں جو یقین ہونا چاہیے وہ پوری طرح آتا نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کی جو برکات ہیں وہ پوری طرح حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پر، احادیث پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل یقین اور اطمینان عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں جس طرح عمل کرنا چاہیے، جو زندگی جس طرح ہمیں گزارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس طریقے پر، بہتر سے بہتر طریقے پر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.